أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور السيئات من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے. قرآن حکیم میں اس حوالے سے بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں. جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب ذکر کیا گیا شراب اور جوئے کا تو ابتدان جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بڑی نرم سی تھی. اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے گناہ کا پہلو جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے اس کے نفع سے. پھر اس کے بعد ان پر تھوڑی سی ایک جیسے آپ یوں سمجھیے ایولیوشن ہوئی. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. اب یہاں بھی مسلمان ٹھٹک گئے. اور بالآخر آ گئی وہ بات کہ فہل انتم منتہون، یہ شراب اور جوئے سے تم باز آتے ہو یا نہیں آتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے اندر ایک ارتقاء بھی کرتا رہا. سود کے بارے میں بھی شروع میں آیت ایسی تھی کہ جس میں اتنی شناعت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ یہ تو وہ عمل ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اپنی آیات کے اندر اگر اللہ جو ہے کچھ تبدیلی بھی کرتا ہے، اس میں ایک ارتقاء نظر آتا ہے، تو یقیناً وہ بڑی حکمت والی بات ہے. واللہ عالم بما ينزل، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے. قالوا انما انت مفتر، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شاید یہ جو ہے یہ مفتر ہیں، آپ قرآن حکیم کو آپ نے خود گھڑا ہے، آپ کا خود ساختہ کلام ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کلام کو تو روح القدس نے نازل فرمایا. روح القدس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کلام حضرت جبرائیل کا نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن اس کو لے کر نازل کرنے والے، حضور تک پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام. بالحق، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرى للمسلمین، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قدموں کو ثبات عطا فرما دے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور بشرا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان ہیں، جو فرما برداری اختیار کیے ہوئے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں، اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اس قرآن کو سکھانے والا ایک شخص ہے کہ جو محمد کو سکھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید رات کی تنہائی میں حضور کہیں نکل جاتے ہیں اور ویرانے میں کوئی یہودی عالم ہے، اس عالم سے جا کر سیکھ کر آتے ہیں، صبح کہتے ہیں مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، حالانکہ جس شخص کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں کیا جو ان کے مزع میں خوش کہ حضور کو سکھانے والا کوئی ہے، اس کی زبان تو اعجمی ہے، وہ عرب کا تو نہیں ہے، وہ تو گویا کہ یار عبرانی زبان کا جاننے والا ہے. وہذا لسان عربی مبین، جبکہ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ عربی مبین میں نازل ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تورات کا علم رکھتا ہے، لیکن تورات تو عبرانی زبان میں تھی، جبکہ قرآن حکیم جو ہے وہ عربی مبین میں نازل ہوا. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یہدیہم اللہ، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی جانب جو شے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں وہ اللہ کی آیات کو اور ایمان نہیں رکھتے، نہیں مانتے اس کو. اور یہ جھوٹ منسوب کرنا میں بارہا عرض کر چکا ہوں، کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دے دینا، بیٹا قرار دے دینا، شریعت میں حلت و حرمت کا جو ہے اپنے طور پر کچھ قوانین بنا دینا اور اسے منسوب کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، یہ دین ابراہیمی میں شامل تھا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو جھوٹے ہیں، جھوٹ ہی نسبت کر رہے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص بھی کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے بعد کہ وہ ایمان حاصل کر چکا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ انتہائی درجے کی زبردستی کی جائے، پریشرائز کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا اپنا دل جو ہے وہ ایمان پر پوری طرح جاذب ہو، پوری طرح مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرہ، بلکہ وہ شخص کے جس کا سینہ کفر ہی کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ کہ ایک وہ شخصیت ہے کہ جو ایمان پر قائم ہے، اس کے دل میں اطمینان ہے، قلبہ مطمئن بالایمان، ایمان کے اوپر جاذب ہے. اس میں بہترین مثال ہے حضرت عمار ابن یاسر کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی طرف جب ابو جہل بڑھا تھا ان کی جان لینے کے لیے، اور اس موقع پر اس ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تم ہماری دیویوں اور دیوتاؤں کے جو ہے شان میں یہ الفاظ کہہ دو تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا. تو گویا کہ حضرت عمار سے انہوں نے اس نے ابو جہل نے جو ہے وہ کفری الفاظ ان کی زبان سے کہلوا دیے، جس کا شدید قلق ہوا حضرت عمار کو بھی، اور شدید شرمندگی اور ندامت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ معاملہ ہو گیا. تو حضور نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا جو یہاں بیان کیا گیا کہ تم اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا حضرت عمار نے ہاں قلبی مطمئن بالایمان، تو حضور نے کہا لا حرج، پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال اگر انسان کی جان کی کوئی درپے ہو جائے تو مردار بھی کھایا جا سکتا ہے اور کلمہ کفر جو ہے وہ بھی زبان سے نکال کر جان بچائی جا سکتی ہے، شریعت میں اجازت ہے، اگرچہ استقامت کوئی ہوگی. یہ نہ سمجھیے کہ یہ گویا کہ کوئی نچلے درجے کی بات ہے، استقامت جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے کہ آدمی مستقیم رہے. انہیں کے والد حضرت یاسر تھے نا، وہ چاہتے تو وہ بھی کوئی کفر کی بات کہہ کر جو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن ان کا معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہوا تھا. ان کو جو سزا دی تھی ابو جہل نے کہ چار جو ہے وہ وحشی اونٹ حاصل کیے گئے، اور اس کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، باقی چاروں کو جو ہے مخالف صف میں دوڑا دیا گیا. اب جسم کے چار ٹکڑے ہو گئے، جو کیفیت ہو گئی ہوگی آپ اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی. وہ استقامت کا ایک پہاڑ تھا، لیکن ان کے بیٹے نے اس حوالے سے وہ دوسری آپشن اختیار کی جو استقامت سے یقیناً نچلے درجے والی ہے، کہ وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال اپنی جان بچا لی، شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے. فعلیہم غضب من اللہ، اب جو دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے سینے آسمان، جن کے سینے جو ہے کفر کے اوپر پوری طرح مطمئن ہیں، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ ان کا طرز عمل کیوں ہے، یا یہ ان پر عذاب جو نازل کیا گیا تو اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، ترجیح دی انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو، آخرت کو مؤخر کر دیا، مقدم دنیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، کانوں میں ڈاٹ ڈال دیے. وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی نگاہوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب غافل ہو چکے ہیں. وہی بات جو میں کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جہاں یہ تعبیر فرماتے ہیں وہاں گویا کہ کوئی شخص اپنی بدبختی اور شقاوت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو سرب مہر کر دیتے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہوں گے جو آخرت میں بڑی تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر یقیناً آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے اس کے بعد کہ انہیں شدید ترین اذیت پہنچائی گئی تھی، بہت بڑے فتنے میں مبتلا کیا تھا. ثم جاہدوا وصبروا، اور اس کے بعد جہاد کیا اور صبر سے کام لیا. ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے یہ کام کیے ہوں تو ان کے حق میں تو انتہائی غفور اور رحیم ہے. یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن کے جس دن ہر جان اپنی جان کی مدافعت کرتی ہوئی آئے گی، جھگڑتی ہوئی آئے گی. جس طرح کہا گیا نا کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو اطاعت تسلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. ایک طرف قرآن حکیم یہ کہتا ہے، یقیناً اس میں اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکال سکیں گے، لیکن اولاً وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ڈیسیو کر سکے، کسی طرح غلط بیانی سے کام لے سکے. تو ہر جان جو ہے اپنی مدافعت میں آئے گی. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہر جان کو اس کے کیے کی بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی. وفائی وفی، کسی کو پورا پورا دے دینا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک قریہ، ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنۃ، اور یہ بستی وہ تھی کہ جو بڑی مطمئن تھی، بہت امن میں تھی، سکون ہی سکون ہے، خوشحالی بھی ہے، زراعت بھی ہے، فصلیں بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، یاتی ہر اس کو رغد من کل مکان، اور اس بستی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق فراہم فرما رہا تھا ہر چار طرف سے، زمین بھی اپنے خزانے اگل رہی تھی، اور پھر یہ کہ برکات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی حاصل کی۔ فکفرت بھی انعم اللہ، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کفران نعمت مراد ہے، ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ عَذَابَ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اڑھا دیا انہیں بھوک اور خوف کا عذاب۔ دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہمارے ملک کی، اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے، وہ ملک میں جس میں وسائل اتنے ہیں، کیا کچھ اللہ نے دیا، انسانوں کو ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، لیکن اس ذہانت اور فطانت کا انسان اگر جو ہے وہ میدان بنا لے فسق کو، فجور کو، تو ظاہر اسی میں آگے بڑھے گا۔ ہم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کی ناشکری کی، بجائے یہ کہ اس کی فرما برداری اختیار کرتے۔ یہ پاکستان تو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر بھوک، جسے آپ یوں سمجھیے کہ گویا کہ معاشی حوالے سے جو بدحالی ہو چکی ہے ہماری، بے روزگاری، والخوف اور دہشت ہم پر مسلط کر دی۔ یہ تو بالکل وہ ہیں کہ جو آج ہمارے اوپر صادق آ رہی ہیں، وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا، فیہ خبر ما بعدکم، قرآن تو آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا، لیکن آنے والے حالات ہوں گے کہ جس میں گویا کہ تم موجود پاؤ گے کہ آج کے دور میں تمہاری نقشہ کشی ہو رہی ہے، تمہاری تصویر جو ہے آج کے دور کی دکھائی جا رہی ہے، جبکہ حالانکہ یہ قرآن نازل ہوا اس وقت، تو اس وقت بھی یہ حالات تھے، اور پھر یہ کہ آج دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی، خوف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بے روزگاری اور بھوک، یہ وہ آسیب ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، یہ بطور سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ایسی ایسی نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، لیکن ناشکری کی انتہا ہے کہ بجائے اس کے کہ پیش رفت کرتے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، اللہ کے لیے شکر گزاری کا جو روش اپناتے، اس کے بالکل برعکس تم نے کیا، ناشکری کی۔ بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو دی۔ ولقد جاءہم رسول منہم، اور ان کے پاس آئے تھے رسول جو انہی میں کے تھے، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، فاخذہم العذاب وہم ظالمون، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر توڑ دیا، پکڑ لیا عذاب الہی نے انہیں، وہم ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب تم کھاؤ، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو تمہارے لیے ہی ہیں نا، لیکن یہ کہ کوئی شے حلال ہے بظاہر، بکری کا گوشت ہے، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی بچھڑے کا گوشت ہے، حرام کام کمائی سے اگر آپ نے اس کو خریدا ہے تو پھر حرام ہو گیا۔ اس کے برعکس وہ تو ہے کہ جو جانور ویسے ہی حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ تو گویا کہ اصلاً حرام ہو گئے، لیکن حلال جانور کا بھی اگر آپ جو ہے گوشت خرید رہے ہیں جبکہ آپ کے کمائی کے اندر حرام شے شامل تھی، تو وہ بھی حرام ہے۔ وشکرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، شکر گزاری اختیار کرو، ان کو تم یا تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا، مکی صورتوں میں آیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے میتہ مردار، والدم، اور دم سائل کہتے ہیں بہتا ہوا خون، ولحم خنزیر، لحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ شے کہ جسے اللہ کے نام پر، اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ حالت اضطرار میں ہے جبکہ اس کے اندر سرکشی بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا جذبہ سرکشی، اور پھر یہ کہ وہ ایک حصے نہیں پڑھنا چاہتا، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو مراد یہ ہے کہ یہاں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی مردار سے بھی استفادہ کر سکتا ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کے اندر وہ ایلیمنٹ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، ایک سہولت اللہ نے دی ہے اس سے اس کو آپ نے اویئر کر لیا، اور نہ ہی یہ ہو کہ صرف جان بچانے کی بجائے خوب پیٹ بھر کر اس حرام سے جو ہے اپنا جو ہے معدہ پر کیا جا رہا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہا کرو اپنی زبانوں کے ذریعے جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کوئی جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بات نہ کہا کرو، آگے فرما دیے کہ ھذا حلال وھذا حرام، اپنی زبانوں کو استعمال نہ کیا کرو کسی شے کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، گویا کہ حلت و حرمت جو اللہ کے اختیار میں ہے اس کو اپنے اختیار میں دے رہے ہو، جیسا کہ ہم نے وہ آیات بھی پڑھ لی کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں کو فلاں دیوی کے نام چھوڑ دیا، اب اس کا نہ دودھ پیا جا سکتا ہے، دودھ بھی حرام ہے، اس کی سواری بھی حرام ہے، اور اس سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا، لتفتروا علی اللہ کذب، اور یہ تمام چیزیں تم منسوب کرتے ہو اللہ کی طرف، کہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے تم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہے ہو. ان الذین یفترون علی اللہ کذبا لا یفلحون, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. متاعن قلیل, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے, تھوڑی دن کی بات ہے. ولہم عذاب علیم, اور اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, اور وہ لوگ کہ جو یہودی تھے ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دی وہ چیزیں کہ جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پہلے نازل فرما دی ہیں, آپ کو پہلے بتا چکے. وہ چربی جو ہے جانور کی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی, پھر اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا. یہ تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر گزر چکا. وما ظلمناہم, اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظاہر ہے ان کی بد کرداریاں تھیں, ان کی جو ہے فسق و فجور تھی, جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں حرام کر دی تھیں, حالانکہ اصل میں وہ جائز تھی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالۃ, اور پھر یقیناً آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں کہ جو کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں, کسی بدی کے اندر ملوث ہوتے ہیں, بجہالۃ, کہیں جہالت میں, نادانی میں, کوئی جذبات کا ایک طوفان اس کا رہلا آیا. ثم تابوا من بعد ذلک, اور اس کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں. واصلحوا, یہاں بھی نوٹ کیجئے, واصلحوا, صرف جو ہے زبانی توبہ جو ہے کفایت نہیں کرنے والی جب تک اصلاح کا مادہ بھی موجود نہ ہو, اور فی الواقع اپنے اس طرز عمل میں ایک اصلاح بھی پیدا کر لیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت اور شان رحیمی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں. اگر اصلاح کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, صرف توبہ جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے, تو ثواب تو مل جائے گی, لیکن کسی حرام کام کا اگر مرتکب ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہو تو اس کی پاداش جو ہے, اس کی عقوبت وہ بہت سخت ہوگی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, دیکھیے آخر رکوع جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, پھر قرآن حکیم جس طرح مدح فرماتا ہے, یقیناً ابراہیم تو اپنی جگہ ایک پوری امت تھے, اس سے بڑا ٹریبیوٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا. ایک فرد کو کہا جا رہا ہے وہ اپنی ذات میں پوری امت تھے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص تو اپنی ذات میں انجمن ہے, وہ ہے کہ اس کے اندر اتنی جامع صفات ہے اس کی شخصیت, اور ایسے ایسے اوصاف اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ اپنی ذات میں پورا ادارہ ہے. یہ الفاظ تو آپ نے سنے, کچھ سال فوت ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں انہیں ادارہ کہنے والا کوئی نہیں, لیکن جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو ہیں کالم لکھے جاتے ہیں, وہ شخص تو اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنی ذات میں ایک مکمل امت تھے, قانتا للہ حنیفا, جو اللہ کے انتہائی فرما بردار اور یکسو تھے اللہ کی طرف. ولم یکن من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ, اللہ کے جتنا انعامات ان پر ہوئے ان سب کے لیے سراپا تشکر, شکر ہی شکر. اجتباہ, اللہ تعالی نے انہیں پھر پسند کر دیا, چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم, اور اس کے بعد پھر انہیں سیدھے راستے پر ڈال دیا. پہلے ہی فطرت ان کی اتنی سلیم تھی کہ ان کی اور گویا کہ صراط مستقیم کے اندر کوئی مغایرت تھی نہیں. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, اور ان کو پھر ہم نے اس دنیا میں بھی حسنات اور بہترین نیکیاں اور بہت ہی بہتری عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں بھی یقیناً وہ جو انتہائی نیکوکار لوگوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, دیکھیے اب یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے, اس لیے کہ ہم تو امت محمد میں شامل ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ثم اوحینا الیک, ترجمہ کیجئے, اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا, کس شے کا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ پر لازم ہے کہ اتباع کرے ملت ابراہیمی کی. درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نماز میں, وہ ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, ریفرنس ہوئی ہے. گویا کہ حضور سے پہلے جامع ترین شخصیت, جامع صفات, جو الفاظ آپ نے پڑھے, شاکر میں قانتن, اپنی ذات میں ایک امت ہے, انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور حضور سے کہا گیا آپ ان کی پیروی کیجئے, ان کی ملت, ملت تو اللہ کی ہے نا, دین تو اللہ کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی توحید کی بات کر رہے تھے, حضرت ابراہیم نے بھی وہی بات کی, لیکن یہ کہ ہماری امت کو ملت ابراہیم حنیفہ, وما کان من المشرکین, اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اللہ تعالیٰ نے سبت کو, یوم السبت, ہفتے کا دن جو ہے, انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر لیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے, یہ اصل میں جتنے بھی یہودی تھے نا, ان کے اندر یہ فطری یہ کجی موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ جو شے ان پر لازم کرتا تھا اس کو کوئی اور رستہ اختیار کرتے تھے. اب یوم السبت کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پڑھ چکے, بطور سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے چہرے مس کر دیے, ان کے چہرے جو ہے بندروں کے اور خنزیروں کے سے بنا دیے گئے. اسی طرح اولاً ان کے اوپر عبادت کے لیے جو دن اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا وہ یوم الجمعہ تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں جمعہ وما ہمیں نہیں چاہیے, لہذا وہی اندر ان کے جو شرارت ہوتی ہے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہفتہ ہی تمہارے لیے. لیکن اس میں بھی دیکھ لیجئے, اس میں انہوں نے جو کیا تھا جس کا ہم پڑھ چکے, بس الحم علی القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر, وہ جو بستی آباد تھی سمندر کے کنارے پھر ان کے چہرے مس کر دیے گئے تھے, تو یہ اختلاف تھا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, کہ اللہ نے پھر ہفتے ہی کا دن ان کے لیے رکھ دیا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تھا کہ جمعے کے بجائے ہمیں ہفتہ کرنا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یقیناً آپ کا رب جو ہے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون, جو بھی یہ اختلاف انہوں نے کیا تھا اپنے طور پر, جو ہے فلاں شے جو ہے اپنے لیے حرام ٹھہرا لی, فلاں حلال کرا لی, اللہ کی شریعت کے اندر رد و بدل کرتے رہے, اس میں تحریف کرتے رہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اب یہ بڑی جامع آیت ہے کہ پکارو اپنے رب کی طرف, سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف, دین کا راستہ, قرآن کا راستہ, رب کا راستہ, حق کا راستہ, سب مترادفات ہیں. بالحکمت, حکمت کے ساتھ, یہ اپنی دعوت پہنچانے کی اعلیٰ ترین سطح ہے, اعلیٰ ترین علمی سطح پر, اس لیے کہ جو معاشرے کے اندر ایلیٹ ہوتی ہے جنہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں, عوام الناس تو ان کو فالو کرتے ہیں عموماً, لہذا ان کے ذہنوں کے قریب ہو کر اگر قرآن کی بات کی جائے گی تو اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس کو قبول کر لیں گے. ان کو اگر کوئی بات اپیل کر گئی, اب یہ وہ بات ہوگی کہ جو حکمت کے لیول پر ہے, وزڈم, دانائی, دانش, وہ کہ وہ جا کر نکلی ہے اگر آپ کی زبان سے تو جا کر ان کے قلب و ذہن کے اندر پیوست ہو گئی, وہ زمانے میں اعلیٰ ترین جو فلسفیانہ سطح ہے یہ ہے حکمت. والموعظۃ الحسنہ, وہی دعوت کا کام ہوگا عمومی انداز میں, موعظت ہے, واعظ ہے, اچھی باتیں ہیں, اور یہ کہ لوگوں کو قرآن کی جو ہے تدریس اور تفہیم کا بات, یہ بھی ہمارا بھی گویا کہ اسی حوالے سے ہے کہ موعظۃ الحسنہ ٹھیک ہے, اعلیٰ ترین سطح پر بھی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عام لوگوں کے اندر جو ہے موعظۃ پیدا کرنے کے لیے یہ دوسری سطح ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو مناظرہ مجادلے پر اتر آئیں تو ان کے لیے جو ہے اجازت دے دی گئی کہ جدال بھی کر سکتے ہو, مناظرہ بھی کر سکتے ہو, لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مخاطب جو آپ کے سامنے گویا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس میں مناظرہ کر رہا ہے, وہ اگر نچلی سطح پر اترا ہے زبان کے اعتبار سے تو آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے, بلکہ آپ اپنے اندر وقار اور متانت جو ہے اس کو قائم رکھیں گے. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ, یقیناً آپ کا رب جو ہے خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی کہ جو اس کے رستے سے, اللہ کے رستے سے, سوا سبیل سے بچل گیا ہے. وہ اعلم بالمهتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں. ایک مرتبہ موقع ملا تھا یہاں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تقریر کرنے کا, بہت ہی مختصر سی تھی, مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے اسی آیت مبارکہ پر پھر عرض کیا تھا کہ بہرحال یہ جو تین لیول ہیں قرآن کی بات لوگوں تک پہنچانے کے, تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بالحکمہ, اس میں واقعتاً والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کو تعلیم یافتہ لوگوں کو جن کے ذہنوں میں فلسفیانہ گتھیاں ہوتی ہیں اس کو سلجھانا چاہتے ہیں, قرآن حکیم سے ایک ہم آہنگی ان کے درمیان پیدا کی, ایک بغیرت ختم کی. پھر موعظۃ الحسنہ کے ذمن میں نے عرض کیا مولانا طارق جمیل صاحب یہاں تشریف فرما ہے, یہ انتہائی افیکٹو ٹول ہے عوام الناس جو کثیر تعداد ہے ان تک قرآن کی بات پہنچانے کی, نصیحت ہے, واعظ ہے, موعظت ہے, ایمان بالآخرت ہے, آخرت کے حوالے سے احادیث کوٹ کرنا ہے جس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. وہ جادلہم باللتی ہی احسن کے بارے میں نے عرض کیا, وہ ذاکر نائک صاحب ہیں جو اسلام کی بات جو ہے اس لیول پر کہ جہاں جتنی بھی اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں, خواہ وہ ہندوازم ہو خواہ کرسچینٹی ہو, ان کو انہی کی زبان کے اندر جواب دینا اور ان ریفرنسز کے ساتھ کہ جس میں ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ وہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں, اور وہ کتاب لا کر دکھائی جاتی ہے کہ وید کے فلاں صفحے کی فلاں لائن میں یہ شے لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دماغ جو دیا ہے وہ گویا کہ ایک, جسے آپ کہیے کہ بہت بڑا گرینڈ کمپیوٹر ہے, عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تینوں لیولز ہیں کہ جس کے اوپر دین کی بات اور قرآن کی بات پہنچائی جانی چاہیے. اللہ کرے کہ بہرحال ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس میں سے کسی نہ کسی لیول کو اڈاپٹ کرے, جو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی تعلیم دوسرے لوگوں تک بھی دیں, بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے تمہیں حق تبلیغ ادا کرنا ہے، پہنچانا ہے اس قرآن کو، اس کی پیغام کو، خواہ وہ ایک ہی آیت دوسروں تک پہنچا سکو. اللہم ربنا وفقنا لہذا. وہ عالم بالمحتج و ان عاقب تم فعاقب بسلی معاقب تم بھی، اگر وہ کوئی غلط بات کریں، کوئی بدلہ لیں، تو پھر تمہیں بھی اے مسلمانوں تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی ان سے اس حد تک جو ہے بدلہ لے سکتے ہو، اس پر زیادتی نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو. بمثلی معاقب تم بھی، جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا تھا. ولئن صبرتم، لیکن اگر تم تحمل اور برداشت سے کام لو، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو، لہو خیر الصابرین، تو یقیناً بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. واصبر وما صبرك الا بالله، یہاں حضور سے خطاب کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جازم رہیے صبر پر، صبر سے کام لیجیے. وما صبرك الا بالله، اور آپ کا کل کا کل صبر جو ہے وہ اللہ کے سہارے ہے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے تائید ہے نبی کے لیے، امتیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، وہ صبر ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں صبر ہے کہ جو اس کے لیے کی رول ادا کرتا ہے. وما صبرك الا بالله، آپ کا صبر جو اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کے سہارے ہے. ولا تحزن علیہم، اب ان مشرکین کے بارے میں کسی افسوس اور رنج و ملال کے اندر مبتلا نہ ہوں، ان کا انجام ہوگا اس لیے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور پھر اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ان کی چالیں ہیں، ان کی جو منصوبہ بندیاں ہیں، ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں. پھر جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ کل ہی پڑھا تھا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ بھیجتا ہے جو یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کاذب کہہ رہا ہے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقویٰ کی روش پر رہنے والے ہیں. گویا کہ مجھے اور آپ کو بھی اگر یہ درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے، اس کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے شرط بھی قرآن نے بیان کی گئی کہ تقویٰ کے رستے پر رہو. الذین اتقوا، وہ لوگ کے جو متقی ہیں، جو تقویٰ کے رستے پر ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کے جو مقام احسان پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی سورہ سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ دو سورتیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت جوڑا ہیں قرآن حکیم کے بالکل وسط میں. 15 پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اور یہ پارہ جو ہے تقریباً نصف سے آگے تک چلے گا، اور اس کے بعد سورہ کعب شروع ہو جائے گی. گویا کہ بالکل درمیان میں یہ خوبصورت ترین جوڑا. ایک سورت کا آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تسبیح ہے نا، وہ دو کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر دونوں سورتوں کے تقریباً وسط میں قصہ آدم و ابلیس موجود ہے، یہ بھی ان کے اندر قدرے مشترک ہے. پھر یہ کہ جو آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے بعد سورہ کاف ہے نا، آخری آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. حضور سے کہا گیا اے نبی آپ کہیے کہ کل حمد، کل تعریف، کل شکر اللہ کے لیے جس نے کسی کو ولی نہیں بنایا، کسی کو اپنے خدائی اختیارات نہیں دیے. یہ حضور سے کہا گیا کہ آپ کہیے، اور اگلی سورت میں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کے اندر ایک جوڑا ہونے کے اعتبار سے مزید جو ہے اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اب جو پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں واقعہ معراج، اور اس میں بھی خاص طور پر جو زمینی سفر تھا حضور کا، کہ جو مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر اور بیت المقدس تک کا تھا، اس کے بعد تو آسمانی سفر. پھر براق نامی ایک سواری جو احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس پر پھر حضور سوار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی. پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. لیکن اس بات کو نوٹ کر لیجئے، وہاں تک پہنچنے کے باوجود بندے ہی رہے، رب نہیں بن گئے. الرب رب و ان تنزل، رب رب ہے وہ، کہا تمہارے جگہ ساتھ ہر وقت ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ رب رہے گا. اور بندہ خواہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، وہ بندہ ہی رہے گا. تو وہ واقعہ ہے اس کا جو زمینی سفر ہے، اس کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اب زیادہ وقت اس پر میں لے نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر ہمارے ہاں جو ہے جب 2 بجے سے کچھ زیادہ ٹائم ہونے لگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تمام حضرات جو کہیں کافی حضرات کافی دور سے آتے ہیں، پھر خواتین بھی چونکہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو جا کے کچھ سحری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو بہت سی جگہوں پر مجھے پھر اختصار سے کام دینا پڑتا ہے. بہت ہی پاک ہے وہ ذات کو جو لے گئی اپنے بندے کو، بے عبدی ہی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنائیت ہے حضور کے لیے اور جو ایک رحمت ہے، جو کرم ہے اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات و رات مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کہاں ہے؟ ارض فلسطین، کہ جس کے ماحول کو ہم نے بڑا بابرکت بنا دیا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء مدفون ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسے دکھائیں ہم اپنی آیات، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کے ضمن میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے اور آپ نے آ کر بتایا، تو جو لوگ مخالفین تھے ان کے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب یہ بہترین موقع ہمارے ہاتھ آیا، اس لیے کہ پہلے بھی بدنام کرتے تھے، اب تو بدنامی آخری حد تک پہنچ گئی کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ محمد دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات و رات یہاں سے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، ساتویں آسمان تک پہنچ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ روایات میں ہے نا کہ جب حضور واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہ رہا تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بالکل ساکت کر دیا، وقت تھم گیا، اس دوران میں وضو کے تمام مشاہدات کرائے گئے۔ تو لوگ جو ہیں بہت ہی خوشی خوشی کے ساتھ، جن لوگوں کے علم میں آئی بات، اتفاق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ دیر بعد آئی تھی، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حدیث میں بیان نہیں کیے گئے، لیکن لوگ جو ہیں بہت خوش ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ انتہا ہے ان کی دیوانگی کہ اب یہ الفاظ ان کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں رات و رات مسجد اقصی بھی پہنچا، اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ تو صرف ایک جملہ کہا حضرت ابو بکر نے، کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب اس پر وہ پھر مزید خوش ہوئے، لو جی جو ان کے بالکل یار غار تھے نا، انتہائی گہرا جن کے ساتھ ایک تعلق تھا، اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قدم بھی بچل گئے ہیں، یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل وہ کہہ رہے ہیں، چلے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ چلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو اس پر انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بڑی معقول بات ہے کہ اگر میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہی جو ہے ساتویں آسمان سے نزول فرما کے حضور تک آ جاتی ہے، تو اگر کسی دن اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہاں بلا لیا تو اس میں کون سی اچنبھے کی بات ہے؟ تو یہ ہے اصل میں پہلی آیت کے جس میں وہ سفر معراج کا ذکر ہے، اس کا زمینی حصہ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب عطا کی تھی، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، اور اسے ہم نے بنایا تھا ہدایت تمام بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا، اور تورات کا بھی جو انر کور تھا، جو اصل پیغام تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور کارساز نہ سمجھو، ذریت من حملنا مع نوح، اور اس کے بعد انہی کی نسل ان کی ذریت میں سے ہیں جن کو ہم نے کشتی میں، حملنا مع نوح، جو گویا کہ ساتھ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح جو آدم ثانی ہیں ان کے بعد نسل انسانی چلی ہے، گویا کہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ حضرت نوح کی نسل میں سے ہیں۔ انہو کان عبدا شکورا، یقینا نوح جو ہیں بہت ہی اللہ کے شکر گزاری اختیار کرنے والے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض، اور ہم نے تو یہ بات جو ہے لکھ دی تھی، اللہ تعالیٰ کے کتاب و علم میں پہلے سے موجود تھی، جس بنیاد پر لکھ دی تھی، فی الکتاب، کتاب میں، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض، کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد برپا کرو گے، مرتین، دو مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور پھر یہ کہ تم بہت اونچے پہنچو گے، بہت ہی جو ہے تمہارے گویا کہ یہاں دنیا میں بڑا بول بالا ہوگا، تمہاری بڑی تہذیب ہوگی، لیکن اسی کے آڑ میں فحاشی بھی ہوگی، عریانی بھی ہوگی، شرک بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ دو مرتبہ کا یہ ان کا عروج ہے، پہلی مرتبہ کا عروج اور اس کے بعد زوال۔ پہلا زوال کیا ہے؟ فیضا جا آباد اولا ہوا، جب ان پر ہمارے پہلے عذاب کے وقت کا وقت آ پہنچا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، تو ہم نے پھر تمہارے اوپر یا یہودی ایسے لوگ مسلط کر دیے جو بہت ہی خونخوار تھے۔ یہ اصل میں 586 قبل مسیح میں جو ہلاکت ہوئی تھی ان یہودیوں کی، نبوکت نظر کے ہاتھ، مخت نظر، اب تاریخی یہ حقائق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جسے آپ کا یہ پری ہسٹوری کی ساری باتیں، تاریخی طور پر تمام چیزیں شاید ہیں۔ تو وہ جو ہلاکت ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، فجاس و خلال الدیار، اور وہ جو ہے تمہاری گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور انہوں نے اس وقت بھی جو ہے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 300,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا، 300,000 کی تعداد، اور 300,000 کو جو ہے کیپٹیوز بنا کر قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. وکان وعدم مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وعید تھی، وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا، اور یہ اصل میں پاداش تھی تمہاری، وہ جو بے راہ روی کے اندر جو تم مرتکب ہو چکے تھے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور اس کے بعد پھر تمہارے اندر دوبارہ ہم نے نشو نما کی، تمہارے اندر جو ہے اور پھر دور آیا تمہارا، پھر تمہیں عروج حاصل ہوا. وامددناکم باموالٍ وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی بیٹوں کے ذریعے بھی، اولاد بھی خوب ہوئی، اور پھر یہ کہ مال و اسباب دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیے. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری نفری بھی ہم نے بہت بڑھا دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہہ دیا تھا، ظاہر ہے کہ ہر نبی بھی یہ کہتا رہا، اگر تم نیک کام کرو گے تو یہ نیکی تمہارے ہی حق میں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں بہترین ریوارڈ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہترین بدلہ ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، لیکن اگر تم نے کوئی برے کام کیے، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کے رستے پر چلے، تو پھر اس کی پاداش بھی ہوگی، وہ بھی بھگتنی ہوگی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اب جب ہمارے دوسرے وعید، دوسری دھمکی، اس کا وقت آیا. یہ کون سی تھی؟ یہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، پھر دوبارہ بغداد کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، یروشلم کی جو ہے بالکل کوئی گھر سلامت نہیں چھوڑا، اور 1.5 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا ٹائٹس رومی نے. رومن امپائر بہت بڑی اس وقت طاقت تھی، اور اس نے گویا کہ اللہ کا عذاب کا کوڑا بن کے ان کو تہس نہس کر دیا، اور پھر ولیسو وجوہکم، تاکہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی عید سلامت نہیں رہی، اور کوئی 1.5 لاکھ یہودی قتل ہو گئے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا. ولیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرہ، اور پھر وہ داخل ہوں مسجد میں، مسجد سے مراد یہاں بیت المقدس ہے، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. پہلی مرتبہ سے مراد بخت نصر 586 قبل مسیح. اب دوسری مرتبہ، اب یہ ٹائٹس رومی تھا کہ جس نے جو گویا کہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جڑیں تک کھوڑ ڈالی. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں، اور سب کچھ برباد کر کے رہے، جیسے کہ برباد کرنے کا حق ہے. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ چاہے تو اب بھی تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے سکتا ہے. اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے شرارت کی اور تم باز نہ آئے، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے تمہارے ساتھ. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے تو جہنم کو بنایا ان کافروں کا کہ وہ ان کا حصار کیے ہوئے ہیں. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اب آئیے گویا کہ گراؤنڈ کے اوپر آ جائے، یہ قرآن ہے. مخاطبین کون ہے؟ یہودی، کہ جن کا ذکر تورات میں بھی تھا، اور تورات میں جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، لیکن حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، اس قرآن پر ایمان لے آؤ. یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کی راہ کھولتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بالکل سیدھا راستہ اختیار کرنے، بھی اقوام جو بہت سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنین کو کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے تو ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ شر کو طلب کر رہا ہے خیر کی بجائے. شر کیا تھا؟ عذاب. اور مشرکین مکہ یہاں مخاطب ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بات کی، قرآن جو ہے یہ ایک خطاب ہے، ابھی یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، ابھی مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور اچانک واحد کے سیزے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یہ خطابی انداز ہے، اوریشن ہے. وحید الانسان بشر دعا و بالخیر، ان کا وہ مطالبہ کہ عذاب لے آؤ، اس کا ذکر کیا گیا، اس خیر کی بجائے تم یہ شر مانگ رہے. وکال انسان مجولہ، انسان بہت ہی جلد باز ہے. وہ جالنا لیلا و نہارا آئے تھے، ذرا غور کرو، ہم نے دن اور رات کو بھی ایک اپنی بہت بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ اسے قرار دیتا ہے، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں. فمحونا آیت اللیل، اور ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا دیا، مراد یہ ہے کہ تاریکی جس میں تم سکون پکڑتے ہو، جس میں استراحت کرتے ہو، دن بھر کی جو کھوئی ہوئی قوتیں تھیں، رات کے اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر دوبارہ انرجی بھر دیتا ہے، اگلے دن جو ہے پھر اپنے کام پر نکل جاتے ہو، پھر لدو اونٹ کی طرح لگ جاتے ہو. یہ شب و روز ہوتا ہے، یہ تماشا میرے آگے یہ چیز ہو رہی ہے، تمہارے مشاہدے کی بات ہے. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور دن کی نشانی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بڑا روشن رکھا، تاکہ اس میں تم کمائی کرو، معاش کماؤ. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، معاش. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور یہ رات اور دن کے ذریعے تم گویا کہ گنتی کر لیتے ہو، تعداد پوری کرتے ہو اپنے سالوں کی بھی اور مہینوں کی بھی، یہ پورا حساب کتاب رکھ دیتے ہو. وکل شئی فصلناہ تفصیلا، قرآن حکیم میں ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر سورج کو حکم دے دے کہ وہ وہیں رک جائے، تو قیامت تک کے لیے اس زمین کے اوپر دن ہی دن رہے گا یا رات ہی رات رہے گی، کیا بیتے گا؟ اب سورج ڈھل ہی نہیں رہا، سورج جو ہے وہی رکا ہوا ہے، آدمی کے اندر جو ہے استراحت اور ظاہر ہے کہ تاریکی جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ سکون حاصل کرے گی، سورج کی روشنی میں تو نہیں سکون ملتا. تو کہا گیا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج کو جو ہے ایک جگہ ٹھہرا دے، اور پھر یہ ہے کہ کون ہوگا جو تمہارے لیے رات لے کر آئے گا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، یہ الفاظ ہے کہ کون سا تمہارا معبود ہے جو قوم سورج کو حرکت میں لا کے جو ہے اس کو غروب کروا کے تمہارے لیے رات برآمد کر دے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے جو ہے ہم نے پوری تفصیل سے بیان فرما دی. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہر انسان کا جو نصیب ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لگا دیا ہے. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج سے 500 برس پہلے کا انسان، یا 1400 برس تو بہت پیچھے کی بات ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں پتہ ہے چھوٹی چھوٹی جو ہیں آپ کی مائکرو چپس ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جتنا ڈیٹا آپ سٹور کر لیتے ہیں، کتنے ویڈیوز آپ اس کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، آڈیوز جو ہے مجھے بتایا گیا تھا، بلکہ قاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک ہارڈ ڈسک آئی ہے جس کے اندر 1.5 لاکھ کتابیں جامع اظہر کی، 1.5 لاکھ کتابیں جو یہاں کسی شاید بڑی سے بڑی لائبریری میں نہیں ہوں گی، بڑے بڑے والیوم، وہ ساری کی ساری 1 TB کی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ. تو یہ ٹیکنالوجی ہماری وہاں تک پہنچ چکی ہے نا. اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک خاص اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر کہ یہ شخص جو ہے شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آئیں گے، یہ کیا اعمال کرے گا، کن کن وادیوں میں بھٹکے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر، انسان کے اندر کوئی چپ ایسی ہے کہ جو قیامت کے دن نکال کر کہیں کسی جو ہے انسٹرومنٹ میں لگائی جائے گی اور پوری زندگی کا نقشہ جو ہے ایک بڑی اسکرین پہ سامنے آ جائے گا. یہ تو آج تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کی جیب میں USB ہوتی ہے، آپ جہاں چلے جائیں لیپ ٹاپ کے اندر اس کو لگائیں اور اس کے بعد جو مرضی چاہے اس میں کتنا ڈیٹا ہے. پہلے تو یہ USB جو ہے 2 GB سے آگے نہیں تھی، اب تو وہ بھی میرے خیال ہے کوئی 100 GB تک یا 80 GB تک وہ چھوٹی سی پہنچ گئی، کتنا ڈیٹا اس میں آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں اس دور میں شاید سمجھنا مشکل تھی، آج کے دور میں تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ تمام چیزیں آپ محفوظ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ہر شخص کا نصیب یا اس کی پوری زندگی کی ڈیٹیل ایک مائکرو چپ کے اندر رکھ کے اس کے کہیں گردن میں جسم کے اندر، وہ کوئی ممکن ہے لمف نوڈ ہو، کوئی اور ایسا گلینڈ ہو انسان کا کہ جو وہی کام کر رہا ہو، کیا پتا اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کا ہم کوئی جو ہے اپنے دن روزمرہ کا جو مشاہدہ کرتے تو اس میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں انسان جو متحیر ہو جاتا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور پھر نکال لیں گے اس کے اس اعمال نامے کو قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی شکل میں، وہ بڑی اسکرین کے اوپر یہ USB جب ڈالی جائے گی تو ہر شے سامنے آ جائے گی، منشورہ بالکل کھلا. اقرا کتاب، پھر کہا جائے گا اب دیکھو اس کو پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم جو ہے اپنے اوپر خود ہی گواہ ہو، اپنا حساب کتاب دیکھ لو، اب کوئی ظلم نہیں کر رہے، یہ تمہارے کرتوت تھے، یہ وہ گنواتے جن میں تم ملوث ہوئے، یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے اسکرین کے اوپر. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، یہ بائی فوکل مجھے کبھی کبھی تنگ کرتی ہے کہ جو شخص بھی ہدایت کے رستے پر ہے فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ تو اپنی ہی نفس کے لیے اپنی ہدایت اس کے کام آنے والی ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص بھی ضلالت و گمراہی کی راہ پر پڑا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور وہاں قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ اپنے رسول کو مبعوث نہ فرما دے. اتمام حجت پہلے ہو چکتا ہے، نبی یا رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، قوم اگر انکار کر دیتی ہے ہر درمی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا، عذاب بھیجنے کا، ہلاک کرنے کا وہاں کے رہنے والوں کو، امرنا مُتْرَفِيهَا، تو ہم وہاں کے جو مرفع الحال لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پاس بڑے روپے پیسے ہیں، بہت صاحب ثروت ہیں، دولت والے ہیں، بڑی ان کی جو ہے بہت کچھ ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہیں ہم حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ اپنے روپے پیسے کی بنیاد پر فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہ کیپٹلسٹک جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ یہی ہے، فسق و فجور، بے حیائی اور یعنی پیسہ آنے کی دیر. ہمارے ہاں تو اپنے مشاہدے کی بات ہے، کل تک جو خاندان اور جس کی بہو بیٹیاں جو ہے کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بالکل نیم اریاں ہو کر سڑک پر نکل آئیں گی. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ دولت آ گئے، نو دولتیے بن گئے، دولت آئی تو اس نے اپنا ظہور چاہا. اب یہ پردہ کرنا اور حجاب کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے سمٹ سمٹا کے رکھنا، اس کی بجائے وہی جو زمانے کی چال ہے اسی کو چلو. لہذا روپیہ پیسہ جو ہے اس کا سب سے پہلا مظہر یہی ہوتا ہے، اور یعنی اور فحاشی اور بے حیائی جو ہے اس کا غلغلہ ہو جاتا ہے. اسی کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو مرفع الحال لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے، وہ پھر فسق و فجور کا جو ہے بازار گرم کرتے ہیں، فق علیہ القول، اور اس کے بعد پھر ہمارا قول اور ہمارا حکم جو ہے عذاب کا ان کے اوپر صادق آتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اور پھر اس برستی کو ہم تباہ و برباد اور غارت کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح ہی کے بعد ہے نا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، اور پھر یہ کہ چشم فلک نے وہ قوم لوط کا بھی وہ منظر دیکھ لیا کہ بستی جو ہے وہ بلندی تک اٹھائی گئی اور اس کے بعد پٹخ دی گئی، اور اس کے بعد اس اوپر سے جو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. وکفا بربی کا بجنوب عبادی خبیرا بصیرا، اور آپ کا رب جو ہے اپنے بندوں کی گناہوں پر خوب اچھی طرح باخبر ہے، نہ صرف باخبر ہے بلکہ وہ دیکھ رہا ہے ہر شخص کی جو بھی حرکت ہے، اس کا عینی گواہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو شخص بھی اس عاجلہ اس دنیا کی زندگی ہی کو چاہتا ہے تو یہاں سے ہم دے دیتے ہیں. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں. روپیہ پیسہ اس کی حیثیت جو ہے کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک تو اصل شے ہی روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے. یہاں عزت، خواہ وہ جھوٹی عزت اور وقار ہی کیوں نہ ہو، یہ اسی شخص کے لیے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت وہی جو ہے اس کے اس پاسنامے پیش کیے جائیں گے، اسی سے محافل کا جو ہے وہ افتتاح کرایا جائے گا، اسی سے سب کچھ ہوگا. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی وہی کچھ ہے. اجل نہ لہو فیا ماں نشا لمن ندیر، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن اس کے بعد پھر جہنم ہے کہ جو ان کی منتظر ہے، وہ ہم نے تیار کی ہے. یصلاها مذموما مدحورا، اور اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور رادہ درگاہ ہو کر. ومن اراد الآخرت، اب یہ اگلی آیت ہے جو ہمیں اپنا موٹو بنانا چاہیے. دنیا کے طالب تو سب ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا کرتے تھے لوگ کہ جی آپ نے ڈاکٹری پڑھی، حکومت کا اتنا پیسہ ضائع کیا، اس وقت تو اتنا پیسہ ضائع نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ کہ کس کام آیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے بھائی عام دنیاوی معالج تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہے، کہ ان کی روح کا بھی معالج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ اسپیشلٹی بھی کسی کے پاس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح دنیا کے طالب تو بھرے پڑے ہیں، کوئی اینٹ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہو جائیں گے، لیکن وہ کہ جو آخرت کا طالب ہے، جس کی ترجیح دین ہے، عقبہ ہے، ان کا ذکر کیا گیا. ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعى لها سعيها، یہ چیز وہ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، آخرت بھی مل جائے لیکن کچھ کرنا نہ پڑے، نہ کچھ خرچ کرنا پڑے، نہ اپنی جانوں کا کچھ جو ہے نذرانہ تو بہت دور کی بات ہے، ذرا کوئی وقت لگانا، کوئی محنت کرنا، کچھ نکلنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے لیے تو تیار نہیں، بس بڑی آرزوئیں تمنا ہیں کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے. وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ سعی و جہد بھی کرے کہ جو سعی و جہد کرنے کا حق ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، حرام حلال کی تمیز، پھر جس دین کو قبول کیا ہے اس کو قریب ترین کے حلقے میں اس کو انفیوز کریں. گھر کی چار دیواری کی ایک چھوٹی سی ریاست اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا فرما دی، اپنی اولاد، اپنا بیوی بچے، اپنے ڈیپینڈنٹس، آپ کی سب سے بڑھ کر خواہش ہونی چاہیے کہ جو دولت آپ تک پہنچی ان تک بھی پہنچے. یہ چیزیں تو کہیں جو ہے بالکل ذہن سے اس سے غافل ہو گیا، اور دعا یہ ہو رہی ہے کہ آخرت کی کامیابی مل جائے. کیسے ملے گی؟ وسعى لها سعيها، اور اس کے بعد اس نے محنت بھی کی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ محنت کرنے کا حق تھا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان پر رہا، دل میں یقین والا ایمان. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی سعی و جہد کی جو ہے اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائے گا، بڑی عزت افزائی ہوگی، بڑا اکرام ہوگا. اللہم ربنا جعلنا منهم، پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما. کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربی، یہ تیرے رب کی عطا ہے، دنیاوی مال و اسباب، یہ ساز و سامان، یہاں کا متاع، یہ اللہ تعالیٰ نے روا رکھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی، مشرکوں کو بھی حاصل ہے، اور اہل ایمان میں سے بھی بہتوں کو دیا ہوا ہے. وما کان عطاء ربی کا محظورہ، اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ کہیں ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی بندش لگ جائے، کافروں کو کچھ نہ ملے، ان کو کوئی گھونٹ پانی بھی نہ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے پیمانہ سب کے لیے کھول رکھا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، ذرا آپ غور کیجئے کہ کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو جسے آپ کا یہ وجاہت زیادہ دے دی، خوبصورتی زیادہ دے دی، کسی کو روپیہ پیسہ جو ہے اس کو دوسروں سے زیادہ دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی تھی، ولا تتمنوا ما فضل الله، کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے اگر آپ پر فضیلت دی ہے تو آپ کے اندر یہ تمنا اور خواہش اگر کہیں دل کی جلن بن گئی، حسد بن گیا، تو یہ پھر بہت بری بات ہے. تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو وافر دے دی تمہیں کم دی. تو بعض فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات, اور آخرت ہے کہ جو بہت بلند درجات کی حامل ہے, وہ اکبر تفصیلا, اور وہاں جو اللہ تعالیٰ تفضیلہ اور فضیلت بھی اللہ تعالیٰ کی وہاں, جیسا کہ حضور نے فرمایا نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ درجات کا فرق ہوگا جنت کا. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو. حاجت روا بھی وہی ہے, مشکل کشا بھی وہی ہے, اسی کی فرما برداری کرو. اس کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں, ہم نے پچھلی دونوں صورتوں میں پڑھے, سورہ نحل میں بھی پڑھے اور اس سے پہلے سورہ حجر میں بھی پڑھے. ان کو یاد کرتے رہا کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا, اگر یہ کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ قرار دوں گے, اس کے لیے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی امید رکھو گے, تو پھر کیا ہوگا کہ تم جو بیٹھ رہو گے مذموماً, مذمت زدہ ہو کر اور مغسولہ اور ہلاک کر کے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله يعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر